الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پر لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو دو جمعہ سے بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں زبور تورات انجیل میں بیان فرمائی وہ سب کا خلاصہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا اور قرآن کریم کا خلاصہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان فرمایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اور با کا معنی ہے جڑ جانا جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ جب پڑھتا ہے تو گویا یہ بندہ اللہ سے جڑ گیا ہے اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت پر بسم اللہ کو نازل نہ فرماتا، اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ بسم اللہ کو نازل نہ فرماتا. قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے ساتھ اللہ نے لفظ رحمان کو بیان فرمایا اور لفظ رحیم کو بیان فرمایا. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے اللہ ہیو چوزن دا ٹو بیوٹیفل نیم، صفاتی نیم رحمان اور رحیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، او جبرائیل یہ جنت میں چار نہریں ہیں، مشہور نہریں، چار نہریں ہیں، یہ نہریں کہاں سے آتی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ Where these four rivers begin، اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو سواری پر بیٹھو. جو سواری یہاں آئی مکہ مکرمہ سے، پھر بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتو آسمان پر لے جایا گیا، سواری پر بیٹھ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے 500 سال کا، وہ تو 500 سال کا سفر ایک آن میں ہو گیا. وہاں پر دیکھا تو چار نہریں نکلی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا قبہ ہے اور قبہ کے چار دروازے ہیں، ہر دروازے سے ایک نہر نکل رہی ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، دوسرے 20 سال کا سفر آگے بڑھا تو دیکھا ایک قبہ ہے، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی کی میم سے ایک نہر نکل رہی ہے، اللہ کی ہا سے ایک نہر نکل رہی ہے، رحمان کے میم سے ایک نکل رہی ہے، رحیم کے میم سے نکل رہی ہے. گویا اللہ نے ان چار نہروں کو پیدا فرمایا، فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چاروں نہروں کو اللہ نکال رہا ہے. نبی علیہ السلام تعجب کرنے لگے، ایک آواز سنی، اللہ نے فرمایا او میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد اگر آپ کی امت اس بسم اللہ کو ہر کام کے شروع میں پڑ لے گی، اللہ ان چار نہروں کا پانی انہیں قیامت میں پلائے گا. کھانا کھائے بسم اللہ، اٹھے الحمدللہ، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بسم اللہ، وضو شروع کرے بسم اللہ، سونے کے لیے جائے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے یہ بسم اللہ پڑھے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی سے جمع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، گھر کے دروازہ بند کرے بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ پڑھنے سے اللہ شیاطین سے تمہاری حفاظت کر لے گا. فرمایا تیری امت بسم اللہ کی لازمی، اسی لیے امام زہری ہے، امام زہری بہت بڑے مفسر ہے، قرآن کریم کے اندر آئے تھے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے اس کے لیے تمہاری امت کے لیے تقوی کا کلمہ لازم کر دیا. امام زہری فرماتے ہیں تقوی کلمہ، تقوی کون سا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو بسم اللہ کو لازم کر لیتا ہے، اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں لفظ رحمان کو 57 ٹائم بیان فرمایا ہے اور لفظ رحیم کو 114 بار بیان فرمایا ہے، اور اسی کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے کی تھی، رحمان و رحیم کی، رحمان و رحیم کی تفسیر. او قرآن پڑھنے والوں آؤ میرے قرآن کو کھولو، اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، ہر رکعت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ سے ہوتی ہے، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. او قرآن پڑھنے والوں آؤ میرے قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، تم بسم اللہ پڑھو گے، قرآن پڑھتے جاؤ گے، ایک ایک کلمے پر اللہ تمہارے لیے رحمت کی بارش اتارتا جائے گا. رحمان رحیم، اس کی تفسیر عبداللہ ابن مبارک کی جو میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کی تھی. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں مفسر قرآن ہوتے ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہیں, وہ قرآن کی تفسیروں کو سمجھتے ہیں. آج کل کی طرح نہیں انٹرنیٹ پر چلا گیا تفسیر سمجھ لیا. ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا میرا بیٹا انٹرنیٹ سے قرآن کی ایک تفسیر روزانہ سمجھ لیتا ہے. واہ رے واہ, اگر ایسا سمجھنا ہی ہوتا تھا کسی نہ کسی, تمہیں کیا معلوم کس نے یہ تفسیر لکھی ہے, کوئی صحیح بھی ہے یا غلط ہے. تھوڑی سی عربی گرامر پڑھ کر تفسیر سمجھنے والوں, قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں 15 علوم کا جاننا ضروری ہے, تب جا کر تم قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں. وہ عربی جاننے والے, اگر آپ ویسے ہی قرآن کا ترجمہ اٹھا کر کے تفسیر سمجھو گے, سن ایک مثال دیتا ہوں, قرآن کریم میں ہے والنجم والشجر یسجدان, یہ بات سے بات یاد آ گئی, والنجم والشجر یسجدان, نجم اور درخت ہے یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. آپ ترجمہ کریں گے, چلو عربی ڈکشنری آپ نے پڑھ لی ہے یا ڈکشنری میں دیکھ لیا, نجم کے معنی ستارے کے ہیں, لیکن یہاں ستارے کے معنی نہیں ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں ستارے کا معنی نہیں ہے. نجمون کا ایک معنی ستارے کے ہیں اور نجمون کا دوسرا معنی وہ درخت ہے جس کا تنا نہیں ہوتا, جیسے انگور کا بیل ہوتا ہے, دوسرے بہت سارے, جیسے یہ واٹر میلن کا درخت نہیں ہوتا اس کے بیل ہوتے ہیں, سویٹ میلن کے بیل ہوتے ہیں, اور بعض درخت ہوتے ہیں تنے والے. اللہ کہنا چاہتے ہیں ون نجم سے ستارہ نہیں, وہ تنے والے اور بغیر تنے والے سارے درخت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا, ہم ہر وقت نکاح کے وقت وہ آیت سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. آپ کے ذہن میں تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, ظاہر میں تو کیا معنی ہے, اللہ تمہارے اعمال کی یصلح اصلاح کرے گا. اللہ اصلاح نہیں کرتا, یہاں مطلب ہے اصلاح کا, اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا. ذلیل کا ایک معنی کیا ہے, اردو میں کیا ہے, ذلیل کا ایک معنی ہے رسوائی, آدمی ڈسگریسفل ہو گیا ہے کہ نہیں, اردو میں بولتے ذلیل ہے, یہ تو بہت ذلیل قسم کا آدمی ہے جی, یہ تو اردو میں ہے. عربی میں کیا معنی ہے, قرآن اس کو کیا بیان کرتا ہے, عربی میں کیا معنی ہے. عربی میں کہتے ہیں ذلتن کے معنی ویک, کمزور, ویک اور کمزور, اسی لفظ کو سورہ جب بدر کا ذکر کیا اللہ نے وہاں پر استعمال کیا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ کن کو کہا جا رہا ہے, میرے اور تمہارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں, ہم نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں جب تم اذلہ تھے. اگر اردو میں ترجمہ ویسے ہی اردو زبان والے تفسیر کرنے لگے, جبکہ تم ذلیل تھے, تم نے نبی کو ذلیل کہہ دیا, کافر ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. یہ تفسیر بھی رائے ہے, اپنی طرف سے تفسیر کرنا قرآن کی, اپنی طرف سے کبھی تفسیر نہیں کی جاتی, ہمیں وہ تفسیر پڑھنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتائی ہے. اللہ نے نبی کو بتائی, نبی نے صحابہ کو بتائی, صحابہ نے اور صحابہ نے تابعین کو بتائی, اور کتنے کتنے محدثین ہیں, 700,000 صحابہ تابعین اور محدثین کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر ان کے موت تک کی زندگی محفوظ ہے. ان لوگوں نے تفسیریں بیان کی ہے کہ ایسے ویسے تھوڑے تھے, ورنہ وہ بالکل تفسیر نہیں لیتے تھے, حدیث نہیں لیتے تھے ایسے لوگوں سے جو تھوڑا سا بھی دھوکہ دے دے, تھوڑا سا دھوکہ دے دے. ایک محدث حدیث سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ایک دوسرے محدث کے پاس, جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ محدث کھڑے ہیں اور اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں اور ایک تھیلی میں جیسے ہوتا ہے کچھ اناج ہوتا ہے رائس رکھ دیا یا کچھ گلہ رکھ دیا تاکہ اس کو دیکھ کر گھوڑا کھانے کے لیے آوے. وہ اپنے گھوڑا پکڑنا چاہتے تھے اور تھیلی میں جا کر دوسرے محدث نے دیکھا ان سے مجھے حدیث پڑھنی ہے, دیکھوں تو صحیح. وہ گھوڑا آیا اندر میں منہ ڈالا تو اندر میں تو رائس نے گلہ نہیں تھا, تھوڑے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے, صرف گھوڑے کو پکڑنا تھا. اس محدث نے کہا میں تم سے حدیث نہیں لوں گا, تم جانور کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو انسان کو بھی دے سکتے ہیں. ایسے ویسے تھوڑا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مفتی بن گیا, محدث بن گیا, مبصر بن گیا. ویسے مبصر نہیں بنتا, وہ تو علماء کے سامنے کئی سال تک قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے, کئی علوم سیکھنے پڑتے ہیں تب جا کر حدیث سمجھ سکتا ہے. دیکھو نا یہاں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, ہم نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر جب تم کمزور تھے. کمزور کا کیا مطلب ہے یہاں؟ کہ آپ کے پاس لڑنے کا سامان نہیں تھا, آپ صرف 313 تھے اور کافر 1000 تھے, ان کے پاس گھوڑے بھی تھے, ان کے پاس ہتھیار بھی تھے, تمہارے پاس نہیں تھے, ہم نے تمہاری مدد کی. اگر اردو والا ترجمہ کریں گے جبکہ تم ذلیل تھے تو نبی کو ذلیل کہہ دیا, نعوذ باللہ, صحابہ کو ذلیل کہہ دیا, تو تفسیر سمجھی جاتی ہے. آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں بندر, بندر کا کیا معنی ہے؟ ہمارے ذہن میں تو وہی بندر آتا ہے جو پوٹتا ہے. عربی میں بندر کا کیا معنی ہے؟ عربی میں بندر کا معنی ہے خوبصورت آدمی, خوبصورت آدمی. اگر آپ وہی کہیں گے کہ یہ اس کا نام تو بندر ہے, سعودی حکومت میں ایک آدمی بہت بڑا ہے, بڑی پوسٹ پر ہے, اس کا نام ہے بندر ہے, تو اس کا وہ یہ بندر ہے جو ہم اردو والے کہتے ہیں؟ بندر کے معنی خوبصورت ہے. ایک امام ہے ان کا سرنیم بھی بندر ہے, کیا یہ بندر کی قوم سے پیدا ہوا؟ ہم اردو نہیں سمجھے, تھوڑی سی عربی سمجھ کر کے قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگے. جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اتری مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جو برے عمل کریں گے اس کی سزا ان کو ملے گی. یہ تو ظاہری ترجمہ ہوا اردو سمجھنے والوں کے لیے, یا ویسے جس کو عربی آتا ہے وہ یہ ترجمہ کریں گے. جب یہ آیت کریمہ اتری تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی دوڑتی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی, کون ہے؟ ام المومنین ہے, ام المؤمنین ہیں, جن کے بارے میں علماء محدثین فرماتے ہیں 124,000 صحابہ کو جو علم دیا تھا اتنا علم اللہ نے حضرت عائشہ کو دیا تھا. یہ عائشہ ہے, دوڑتی دوڑتی آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یعمل سوء یجزبی, جو بھی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی, تو کوئی بھی انسان بچنے والا نہیں ہے, سبھی جہنم میں جانے والے ہیں, کوئی بھی بچنے والا ہے, اس لیے کہ غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے, تو پھر کون بچے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ نہیں, تم نے ظاہری مطلب سمجھا. یہ کون ہے حضرت عائشہ؟ یہ وہ عورت ہے جن کے بستر پر نبی پر قرآن اترتا تھا, جن کے بستر پر نبی پر قرآن اترتا تھا, عربی زبان جاننے والی تھی, نبی کے گھر میں نبی کی بیوی ہے اور لادلی بیوی ہے, جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن اترتے دیکھا ہے نبی علیہ السلام پر, انہیں بھی قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں آ رہی. وہ کس سے پوچھ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھ رہی ہے, اور ہم اور آپ تو عربی پڑھے ہوئے بھی نہیں, ویسے ہی قرآن کی تفسیر کرنے لگتے ہیں. سن لو میرے نبی کا فرمان ہے, من فسر بالقرآن برأیہ, اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر جو بیان کرے گا فقد کفر, وہ کافر ہو جائے گا. ایسے تھوڑے دارالعلوم کے اندر میں لوگ بیٹھتے ہیں 5 سال 10 سال 12 سال ایسے زندگی گزارتے ہیں. 10 سال میں آدمی کتنا کما لیتا ہے, اس نے اپنی زندگی اپنے گھٹنوں کو زانو کیا ہے. کس کے سامنے؟ استاد کے سامنے, جن استادوں نے 50-50 سال تک ایک کتاب کو پڑھائی ہے, 50 سال تک ایک کتاب کو پڑھائی. ہمارے استاد محترم تھے, ایک کتاب کو 51 سال تک پڑھائی ہے قرآن کا تفسیر. 51 سال تک اس نے کون کون سی تفسیر دیکھی ہوگی, کیسا کیسا مطالعہ کیا ہوگا اتنی عمر میں, اور انتقال ہو رہا ہے اس حالت میں, وہ زمزم پی رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم بھی کلمہ پڑھو.
اور میری زبان سے بھی سنو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، پانی پی کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انتقال کر گیا جمعہ کے دن، جن کی زندگی علم سکھنے سکھانے میں گزرتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو. کن کو کہہ رہے ہیں؟ انشا سے کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام، میں اور تم نہیں اردو سمجھنے والے، عربی ڈکشنری والے نہیں ہیں، جن کی زبان عربی تھی، جو پیدا ہوئے عرب زبان میں اور جن کی زبان عربی تھی، انہیں بھی پتا نہیں ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو پوچھے کس سے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے. معلوم ہوتا ہے ہمیں جانا پڑے گا کہاں؟ نبی علیہ السلام کے در پر. انہیں پوچھنا پڑے گا ان کی تفسیر کیا کیا ہے، ان کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر ہم تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا او عائشہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہا اللہ تمہیں کوئی بیماری دیتا ہے، کوئی پریشانی دیتا ہے، کوئی مشکلی دیتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اللہ اس پریشانی اور اس مشکلی اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ اس آیت کا مطلب ہے. میں عمل سو زبی، جس پر کوئی پریشانی آتی ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ایک بات سے بات نکلی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا تم لوگ حنفی ہو اور امام ابو حنیفہ کا فالو کرتے ہو، بات سن کر جاؤ میری، غلط نہیں سننا، برابر سننا. وہ مجھے کہہ رہا ہے تم حنفی ہو اور امام ابو حنیفہ کا فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں، ہم ان کا فالو کریں گے جس کے پاس اللہ نے کچھ علم دیا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کتنے مکتب ہے، مکتب کے بچے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم فالو کریں گے اس امام کی جو مجدد تھا، اپنے زمانے کا مسائل کا استنباط کرنے والا تھا. اور محدثین بھی فقہا کا رسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ محدث کا کام یہ ہے حدیث کی حفاظت کرنا اور اس حدیث سے مسائل کا نکالنا. یہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے، فقیہوں کا کام ہوتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے امام ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیث یاد تھی، اس سے زیادہ یاد نہیں تھی، اور تم ان کا فالو کرتے ہو. میں نے کہا میں سلام کرتا ہوں امام ابو حنیفہ کی عظمت پر، عظمت پر. ساری دنیا کو پتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 600,000 مسائل کا استنباط کیا ہے. کتنے مسائل نکالے ہیں بھائی؟ 600,000 مسائل، ایک دو نہیں، 100,000 مسائل نکالے. میں نے کہا جو بندہ اللہ کا اتنا محبوب صرف 17 حدیث سے 600,000 مسائل نکالے، تو پھر اس کا علم کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. جن کے علم کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا، گاؤں کا رہنے والا تھا، اور آ کر کہنے لگا واون اواوین، اتنا بڑے سارے بڑے بڑے محدث بیٹھے ہیں، امام ابو یوسف بیٹھے ہیں، امام محمد بیٹھے ہیں جو محدث ہے اور فقی بھی ہے، اور قسم بن محمد، یہ محمد بن حسن جیسے بڑے بڑے عربی ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، اور داؤد تائی جیسے بڑے بڑے اللہ کے متقی اور تقوی والے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح امام زفر جیسے بڑے بڑے قیاس کے بادشاہ بیٹھے ہوئے. اتنا بڑا 40,000 محدثین اور فقی کے مجمع میں ایک دیہات کا آدمی آتا ہے، کہتا ہے واون اواوین. یہ سوال کسے کر رہا؟ امام ابو حنیفہ سے. مجمع میں واون اواوین، ایک واو سے یا دو واو سے؟ صرف اتنا سوال ہے، واون اواوین. امام ابو حنیفہ نے فرمایا واوین، دو واو سے، بس اتنا کہہ دیا عربی میں واوین. تو وہ جانے لگا، کہنے لگا لا ولا لا ولا، بس نہیں نہیں، لا ولا لا ولا، یہ کہہ کر چلا گیا. بڑے بڑے فقیہ وہاں بیٹھے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. امام ابو یوسف جیسے بیٹھے ہیں، امام محمد جیسے بیٹھے ہیں، داؤد تائی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، امام زبر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے علماء. بعد میں مجلس کے بعد پوچھا حضرت وہ دیہاتی آیا تھا، اس نے کوئی سوال کیا، ہی آسکڈ یو سم کوسچن، واون اواوین، یو سیڈ واوین، واٹ از دا میننگ آف اٹ، اینڈ وین ہی واز لیونگ گوئنگ بیک ٹو ہز ہاؤس ہی سیڈ لا ولا لا ولا، کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا وہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا التحیات نبی علیہ السلام نے دو قسم کی بیان کی ہے، ایک شوافی لوگ پڑھتے ہیں اور ایک حنفی لوگ پڑھتے ہیں، ایک میرا جو ہے وہ التحیات للہ وَالصَّلَوَاتُ واو کے ساتھ ہے نا وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اور ایک وہ ہے التحیات للہ والصلوات الطیبات واو نہیں ہے تو میں کون سا تحیات پڑھوں ایک واو والا یا دو واو والا تو میں نے اسے کہا نبی کا وہ دو واو والا زیادہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے وہ دو واو والا پڑھ لو وہ جا کر مجھے کہنے لگا لا ولا لا ولا اس نے لگے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کہنے لگا ایک تو قبول بھی کر لیا پھر کہتا نہیں نہیں لا کا مطلب کیا نہیں نہیں تو لا ولا کہا وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ گیا لا شرقیتی ولا غربیہ تیرے جیسا علم نہ مشرق میں مل سکتا ہے نہ مغرب میں مل سکتا ہے یہ کہہ کر گیا قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کر کے گیا لا شرقیتی ولا غربیہ یہ قرآن میں ہے وہ اس کی طرف اشارہ لا شرقیتی یعنی اللہ نے تجھے بہت بڑا نالج دیا ہے ایک عورت آئی اور اتنا بڑا محدثین کا مجمع ہے ایک عورت آئی لیکن وہ پردے کے اندر تھی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی حیض کا مسئلہ لیکن اس کو شرم آ گئی کہ مسئلہ کیسے پوچھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے اور وہ بھی حیض کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہوتا تو سمجھ میں آتا تو اس نے اپنے چھوٹے بچے کو کہا یہ سیب ہے ایپل اس کو لے کر جاؤ امام ابو حنیفہ کو دے دو وہ ایپل تھوڑا سا لال تھا تھوڑا سا زرد یلو پیلا تھا جا کر کے امام ابو حنیفہ کو دے دیا امام ابو حنیفہ نے دو ٹکڑے کیے اور اس بچے سے کہا جاؤ تمہاری امی کو دے دو کوئی سوال پوچھا نہیں منہ سے کوئی جواب دیا نہیں امام ابو حنیفہ جواب دے رہے منہ سے وہ سیری ایپل کے ساتھ کیا سوال ہوا کیا جواب ہوا سارے محدثین فقی بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس کے بعد امام ابو یوسف نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہوا اس نے ایپل بھیجا بچے کے ساتھ آپ نے کاٹ کر اس کو دے دیا تھوڑا سرخ تھا تھوڑا یلو تھا کہا وہ مجھے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے لیکن مارے شرم سے اس نے مجھے مسئلہ نہیں پوچھا ایپل کو بھیج دیا کہ ایپل کو دیکھتا ہے مجھے مسئلہ بیان کر دیجئے مسئلہ کیا ہے مجھے حیض آیا پہلے لال تھا اب یہاں پر زرد ہو گیا پیلا ہو گیا کیا میں غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں امام ابو حنیفہ نے کاٹ کر کے بتا دیا اندر میں سفید ہے کہا جب تک کہ یلو سفیدی سے نہ بدل جائے وہاں تک نماز نہیں پڑھ سکتی ہے ہاں ہاں ایسے امام کام فالو کرتے ہیں ایسا تھوڑا ہے ایسا تھوڑا اتنے لوگ پاگل تھوڑے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دشمن بھی بہت رہے ہیں منافقین بہت رہے ہیں میں تمہیں تفسیر میں لے جاؤں بات تو آگے نکل گئی لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں یہ گسا ہوا ہے اور یمسز دا تھنکنگ دا ہنفی دا کافر ہنفی از اے رائٹ فرقہ آئی ایم ٹیلنگ یو دا سیم تھنگ ہیپن ان دا ٹائم آف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تہمت لگائی گئی موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے لگائی ہے لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی قارون نے کیا کہا تھا عورت کو کہا اتنے پیسے دوں گا تو کیا کر زینا کی تہمت لگا دے کس پر نبی موسیٰ پر نبی موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے اور تہمت لگائی گئی جس کی وجہ سے قارون کو زمین میں دھسایا گیا یہ واقعہ مشہور ہے مجھے اس کی تفسیر میں نہیں جانا حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی کس نے لگائی منافقین نے لگائی تاکہ حضرت عائشہ بدنام ہو جائے نبی بدنام ہو جائے کہ تمہاری بیوی ایسی ہے اس کو اللہ نے قرآن میں ظاہر کر دیا اسی طرح تہمت لگائی گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عورت کو تیار کیا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے جب امام صاحب مسجد سے نماز پڑھ کر اپنے گھر پر جائیں تو کیا کرنا تم جاتے جب جا رہے ہو اپنے گھر میں ان کو کسی بہانے سے بلانا اور ان پر زنا کی تہمت لگا دینا ہم اس وقت آ جائیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے کیا ہوا بڑا عجیب مسئلہ امام صاحب نماز پڑھ کر گھر جا رہے ہیں امام ابو حنیفہ علامہ ابن عابدین شامی فتاوی کی بہت بڑی کتاب ہے فتاوی شامی اس میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ وہ تقویٰ کا پہاڑ تھا جنہوں نے اپنے خواب میں اللہ کو 100 مرتبہ دیکھا ہے وہ تقویٰ کا پہاڑ تھا اٹھا کر دیکھ لیجئے ہماری فتاوی شامی جو عربی میں بہت جلدوں میں ہے بہت زبردست کتاب ہے جس کو دیکھ کر مفتی فتویٰ دیتا ہے بہت بڑی کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے وہ عورت گھر سے باہر نکلی اور نکل کر کہنے لگی میرا شوہر مر رہا ہے اور وہ کچھ وصیت کرتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہی سینگ تم آؤ ذرا اس کی وصیت سن لو امام صاحب رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے, چلو اس کا شوہر مر رہا ہے کلمہ بھی ہو جائے وصیت بھی سن لو کیا کہہ رہا ہے. اندر گئے اس عورت نے دروازہ بند کر لیا, بس دروازہ بند کرنا تھا وہ سارے منافقین نکل گئے اور نکل کر کہنے لگے اے امام ابو حنیفہ رات کے اندھیرے میں تم اس عورت کے گھر میں کیا کر رہے ہو, حالانکہ کوئی شوہر مر نہیں رہا تھا صرف بدنام کرنا تھا. اسی وقت ان لوگوں نے پولیس کے حوالے کیا, امام ابو حنیفہ کو اور اس عورت کو کچہری میں لے گئے کوتھری میں بند کر دیا اور حاکم نے کہا صبح ان کا انٹرویو لیں گے صبح کیس چلے گا ابھی پوری رات ان کو رکھ دیا جائے. امام صاحب باوضو رہتے تھے پوری زندگی باوضو رہتے تھے وضو کے ساتھ تھے, جیسے ہی اس کوتھری میں گئے وہ عورت بھی تھی انہوں نے اپنی نماز شروع کر دی تہجد کا وقت ہو رہا ہے وہ عورت کہہ رہی ہے معاف کر دیجئے تم تو اتنے نیک آدمی ہو میرے سے یہ غلطی ہو گئی فلانے نے مجھے اس طرح کرنے کا کہا تھا اتنا پیسے دینے کا. امام صاحب کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا ایک کام کر لے یہاں سے تو یہ جو پہرا دینے والا ہوتا ہے کوتھری کا کوٹ کا پہرا دینے والا اسے کسی طرح منوا لے کہ مجھے اپنے گھر پر کوئی کام ہے گھر جانا ہے تم میرے ساتھ چلو پھر مجھے لے آنا. رو رو کر اس نے منوا لیا منوا کر کے امام صاحب نے اسے کہا اپنے گھر نہیں جانا میرے گھر جانا میرے گھر جا کر تمہارا برقع تمہاری چیزیں میری بیوی کو دے دینا اور اس کو پورا واقعہ بیان کر دینا کہ میں نے اس طرح فسانے کے لیے امام صاحب کو اس طرح کیا ہوا ہے آپ اس طرح اپنا میرا برقع پہن لو اور آپ چلی جاؤ. وہ ان کی بیوی آ گئی کہاں پر کچہری میں پوری رات ہوئی صبح دیکھو مقدمہ قائم ہے اس وقت حاکم سامنے ہے جج سامنے ہے کہا اتنے بڑے امام ہو کر کبیرہ گناہ کرتے ہو کہا میں نے کون سا کبیرہ گناہ کیا بتاؤ نا کہا یہ عورت نامحرم ہے کہا یہ شوہر یہ میرے خسر صاحب فادر ان لو باہر کھڑے ہیں انہیں بلاؤ. ان کو بلایا گیا اتنا بڑا مجمع لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ کا جب فادر ان لو آئے کہا یہ کون ہے کہا یہ تو میری بیٹی ہے فلاں جگہ پر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کروایا تھا. امام صاحب کی سمجھ ہاں ایسے بھی تھے جو مخلص تھے لیکن لوگوں کی بات سن سن کر امام صاحب کو گالیاں دیتے تھے. امام مسلم کی حدیث سن کر جاؤ میری زبان سے آج منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جس نے کسی کو کافر کہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کا لفظ میرے پر واپس آ جائے گا. اگر میں کسی کو کافر کہوں اور وہ کافر نہیں ہے وہ لفظ مجھ پر واپس آ جائے گا. سوچ سمجھ کر بات کرے کس کو ہم گالی دے رہے ہیں. کوئی ابو بکر کو گالی دیتا ہے کوئی ابو بکر کو کافر کہتا ہے کوئی عمر کو کہتا ہے کوئی عثمان کو کہتا ہے کوئی حضرت عائشہ کو کہتا ہے کوئی امام ابو حنیفہ کو کہتا ہے کوئی امام شافعی کو کہتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم لوگ اپنے کوئی بھی صحیح راستے پر چلنے والے نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس پر ہماری مغفرت ہو سکے پلس اوپر سے ہم دوسروں کو گالیاں اور کافر کہتے ہیں کیا ہوگا ہمارا. اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے جو تھوڑا سا ہم جانتے ہیں خود اپنے آپ کے ایمان کی بچانے کی حفاظت کرے ہم کسی پر انگلی نہ اٹھائیں. اٹھانے سے پہلے ایک انگلی اٹھانے سے پہلے تین تمہاری طرف آ رہی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بات چل رہی تھی وہاں سے رحمان و رحیم سے انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا تھوڑی آگے نکل گئی. آج کل ماحول ایسا بنا ہے اور یمسز ار تھنکنگ دا امام ابو حنیفہ از لائک دس از لائک دس از لائک دس حنفی فرقہ از ناٹ رائٹ از دا رونگ فرقہ. میرے سامنے آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ کون تھے امام شافعی کون تھے امام مالک کون تھے اور امام احمد بن حنبل کون تھے ان کی زندگی کیا تھی ان کی حدیثیں کیا تھی ان کا تقویٰ کیا تھا ان کا پڑھنا پڑھانا کیا تھا. آؤ میرے سامنے ان کے شاگرد کون تھے اور کیسے کیسے تھے کنہوں نے کتنے مسائل نکالے ہیں. آؤ میرے سامنے میں تمہیں بتاؤں گا نوجوان جس کے پاس الف کا علم نہیں ہے با کا علم نہیں ہے اس کے ذہن کو اس طرح پڑھایا جائے اور اس کو کفر کی طرف کہ امام ابو حنیفہ کافر ہے فلاں کافر ہے ایسے فتوے سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کیجئے. اس لیے کہ مرنا سب کو ہے جواب سب کو دینا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.